ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ۔ قبل اس کے کہ ہم موضوعات پر ایک نظر ڈالیں، سرور سالار شہیدہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب باوفا کے چہلم کی آمد کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
شام پر حملے اور ایران پر پابندیوں کی مخالفت، مصر میں اسرائیل مخالف جذبات میں شدت، پاکستان میں فوج، عدلیہ اور حکومت میں کشیدگی، سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ ایرانی سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کے محرکات۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی سرخیوں میں ملاحظہ فرمایا، روس نے شام کے خلاف ہر قسم کے فوجی اقدامات کی بابت خبردار کرتے ہوئے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ ایران کے سلسلے میں امریکہ کی طرف سے ایران کے تیل پر لگائی گئی پابندیوں میں شرکت نہ کریں اور اس کا شریک یا امریکہ کے جھانسے میں نہ آئیں۔ روس کے قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے خبردار کیا ہے کہ اس سے یورپ کی معیشت پر برا اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
روس کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نکولائی پیٹروشیف نے جمعرات کے روز انٹرفیکس نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے یورپی یونین کو ایران کے تیل کے خلاف امریکی پابندیوں کا حصہ بننے کی بابت خبردار کیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے سن 2011 کے اختتام کی آخری گھڑیوں میں امریکی دفاعی بجٹ قانون پر دستخط کیے تھے، جس کی بنیاد پر حکومت امریکہ نے ایران کے خلاف پہلے سے عائد پابندیوں کے ساتھ ساتھ تیل کے شعبے پر بھی پابندیاں لگا دیں۔ امریکہ نے اپنے یورپی اتحادی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ بھی ایران کے خلاف ان پابندیوں میں شریک ہو جائیں۔ یورپی یونین کے کرتا دھرتاؤں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 30 جنوری کو ہونے والے اپنے اجلاس میں امریکی درخواست پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب یورو کو عدم استحکام کا سامنا ہے، پابندیوں پر عمل درآمد کے نتیجے میں یورپ کو اپنی متحدہ کرنسی کی قدر محفوظ رکھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے آبنائے ہرمز کی بندش کے حوالے سے ایران کی توانائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف دباؤ میں اضافے کی صورت میں آبنائے ہرمز سے تیل کی منتقلی کا عمل مشکلات سے دوچار ہوگا اور اس کے نتیجے میں یورپ سمیت عالمی منڈی میں کشیدگی اور تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے۔ روس کے خارجہ سیکرٹری سرگئی ریبیکوف نے بھی بدھ کے روز ایک بیان میں ایک بار پھر ایران کے تیل کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پابندیاں لگانے والوں کے مقاصد وہ نہیں جس کا وہ اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا مقصد اس کے جوہری سرگرمیوں کو روکنا نہیں بلکہ تہران میں حکومت کی تبدیلی ان کا اصل ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا صرف ایک اثر ہوگا اور وہ یہ کہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکراتی عمل پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران کی طرح شام کو بھی مختلف بہانوں سے امریکہ اور یورپ کے دباؤ کا سامنا ہے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی شام کے اندرونی معاملات کو بہانہ بنا کر اس کے خلاف فوجی کارروائیوں کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس نے اس کے خلاف بھی کھل کر اپنے موقف کا اعلان کر دیا ہے اور روسی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار میخائل باگدینوف نے بدھ کے روز ماسکو میں شام کے سفیر کے ساتھ ملاقات میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ان کا ملک شام کے خلاف فوجی کارروائی کو قابل قبول نہیں سمجھتا اور اس کی روک تھام کو ضروری سمجھتا ہے۔ روس نے شام کے بحران پر قابو پانے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری شروع کر دی ہے تاکہ ایک جانب بشار اسد کے مخالفین کو مذاکرات اور دوسری جانب حکومت شام کو اصلاحات کی ترغیب دلائی جا سکے۔ البتہ روس نے صرف انہی کوششوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بحیرہ روم میں شام کے ساحلوں کے قریب اپنا ایک بحری بیڑا بھی تعینات کر دیا ہے تاکہ نیٹو پر واضح ہو جائے کہ روس شام کے معاملے میں مغرب کے ساتھ کوئی رعایت کرنے والا نہیں ہے۔
اب چلتے ہیں مصر، جہاں مصری عوام کے اندر اسرائیل مخالف جذبات اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے، چنانچہ جہاں مصری عوام کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی منسوخی کا حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں ہر طرح کے روابطے اور تعلقات کو بھی اسرائیل کے ساتھ منقطع کر لیے جانے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ مصری رائما کے دباؤ میں آ کر مصر کی حکومت نے مصر کے اندر صہیونی خاخاموں کی خصوصی تقریبات کو منسوخ کر دینے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے صہیونی خاخاموں کو اب مصر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے تاکہ وہ یہاں آ کر کسی بھی طرح کی تقریبات منعقد کر سکیں۔ اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصر سمیت عرب دنیا میں اٹھنے والی انقلابی تحریکوں کا سب سے واضح نقطہ ان کے اسلامی ہونے کے علاوہ ان تحریکوں کا صہیونیت مخالف ہونا بھی ہے۔ مصر میں اسرائیل مخالف جذبات میں پیدا ہونے والی شدت، اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کیے جانے اور کیمپ ڈیوڈ جیسے شرمناک معاہدے کی منسوخی کے مطالبات نے اس بات کو اور بھی واضح کر دیا ہے کہ مصر کے عوام بیت المقدس پر قابض اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات جاری رکھنے اور کسی بھی قسم کے سازشی معاہدوں کے حق میں نہیں ہیں۔ مصری رائے عامہ کے دباؤ کے تحت حکومت مصر نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر صہیونی مبلغین کے خصوصی پروگرام کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حکومت مصر نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ صہیونی مبلغین کو خصوصی پروگرام میں شرکت کے لیے مصر آنے کی بھی اجازت نہیں دے گی۔ اس سے قبل حسنی مبارک کے دور حکومت میں صہیونی مبلغین کو ہر سال ایسی خصوصی رسومات میں شرکت کرنے کے لیے مصر آنے کی اجازت دی جاتی رہی ہے۔ یہ فیصلہ صہیونی مبلغ ابو حزیرہ کے یوم پیدائش کی تقریبات کی مخالفت کرنے والے مذہبی اور سیاسی گروہوں کی جانب سے اس اعلان کے بعد کیا گیا ہے کہ وہ اس تقریب کو روکنے کے لیے انسانی زنجیر بنائیں گے۔ اس عوامی فیصلے کے بعد متعلقہ اداروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اس معاملے کا جائزہ لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ صہیونی مبلغ کے یوم پیدائش کی خصوصی تقریبات کا انعقاد 25 جنوری کے انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی اور سیکورٹی حالات کے تناظر میں ممکن نہیں ہے۔ ملک کے ڈکٹیٹر حسنی مبارک کی سرنگونی کے بعد سے ملک کا اقتدار چلانے والی حکمراں فوجی کونسل نے بھی متعلقہ اداروں کے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے اسرائیلی فریق کو مصر کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف ورزی سمجھی جانے والی اس تقریب کے انعقاد کی بابت متنبہ کیا ہے۔ صحرا سینا کا علاقہ جو مصر کے معزول ڈکٹیٹر حسنی مبارک کے دور میں صہیونیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، آمریت کے خاتمے کے بعد صہیونیت مخالف تحریک کے مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ٹی وی نے اپنی ایک رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حسنی مبارک کی سرنگونی کے بعد صحرا سینا میں زبردست تبدیلیاں آئی ہیں اور اسرائیل کے سیکورٹی اداروں نے اس علاقے میں بڑھتی ہوئی صہیونیت مخالف کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی ٹی وی کے مطابق اس علاقے کی سیکورٹی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور حسنی مبارک کی سرنگونی کے بعد مسلح بادیا نشینوں نے اس علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اسرائیل کے چینل 2 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صحرا سینا سے گزرنے والی مصر اسرائیل گیس پائپ لائن پر حالیہ چند مہینوں کے دوران کئی بار حملہ کیا جا چکا ہے جس کے نتیجے میں گیس کی فراہمی میں خلل واقع ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ چند مہینوں کے دوران صحرا سینا میں سرگرم تنظیموں نے ایک قدم اور بھی آگے بڑھایا ہے اور اس علاقے میں گشت کرنے والے اسرائیلی فوجیوں پر حملے کیے ہیں۔ دریاسنا عالمی سطح پر مصریوں کی صہیونیت مخالف سرگرمیوں میں اضافے اور اپنے حقوق کی سربلندی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی خبریں مسلسل موصول ہو رہی ہیں۔ اسلامی بیداری کی تحریک سے متاثر ہو کر کامیاب ہونے والے انقلاب مصر کے بعد صورتحال میں آنے والی تبدیلیوں سے پتہ چلتا ہے کہ مصری عوام امریکہ اور اسرائیل کی کاسہ لیسی کرنے والی حسنی مبارک حکومت کے خاتمے کے بعد اپنے ملک سے تسلط پسند طاقتوں کی بالادستی کا مکمل خاتمہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ مصری عوام کی کوشش ہے کہ ملکی ذخائر کو صہیونی حکومت اور امریکہ سمیت تمام تسلط پسند طاقتوں کی دستبرد سے محفوظ بنایا جائے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے امریکہ کو فراہم کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر نے صحرا سینا اور دوسرے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی اقدامات کے تناظر میں تل ابیب سے اربوں ڈالر تاوان ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاوان کا یہ مطالبہ صحرا سینا، سوئز اسماعیلیا، پورٹ سعید اور دیگر علاقوں میں 1967 سے 1982 کے دوران کیے گئے اسرائیلی اقدامات کے خلاف کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مصر کے نئے حکمراں مصر اسرائیل امن معاہدے کی 8ویں شق پر عمل درآمد کرنے والے ہیں جس کے تحت کمیٹی تشکیل دینے اور جنگ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے نیز مالی تاوان ادا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ مصری عوام حالیہ چند مہینوں کے دوران کئی بار اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرے کرتے چلے آئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع اور تمام معاہدے فوری طور پر منسوخ کیے جائیں۔ مصری عوام نے صحرا سینا کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ میں مصری سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے پر ہلہ بول دیا تھا۔ مصری عوام نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے بنی کانکریٹ کی دیوار توڑ ڈالی تھی اور اسرائیلی پرچم نظر آتش کیا تھا۔
مشرق وسطی کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں آج قومی اسمبلی میں حکومت کے حق میں مسودہ قرارداد پیش کر دیا گیا۔ اس پر بحث پیر کو ہوگی۔ اس دوران قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت مستحکم ہو اور پارلیمنٹ کو بالا دستی حاصل ہو، اور مجھے اعتماد کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس درمیان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ وہ اس مسودہ قرارداد کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد بحث میں اپنا نقطہ نظر واضح کرے گی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ وہ وزیراعظم اور صدر پر اعتماد سے متعلق ہر طرح کی قرارداد اور مسودہ قرارداد کی بھرپور مزاحمت اور اس کی مخالفت کرے گی۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگار قیصر خان۔
جہاں تک پاکستان کی صورتحال ہے، اس کو ہم دو زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو اس کی اندرونی صورتحال ہے، جو کہ جس میں کہ اس حکومت نے تقریباً تمام ادارے یعنی تباہ کر دیے ہیں یا ہو گئے ہیں، یا جو بھی ہوا ہے، ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، اس کے علاوہ باقی ادارے جو ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہماری پوری عوام اور پورا میڈیا جو ہے اس وقت گورنمنٹ کے مخالف ہوا ہوا ہے۔ دوسری طرف میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان نے امریکہ کے خلاف ایک سٹینڈ لیا تھا اور نیٹو کی سپلائی وغیرہ کو بند کر دیا تھا، اس کے بعد ایک جو چیز نظر آئی ہے اس میں ایک نیا فتنہ، نیا ایشو ایک شروع ہوا ہے، جو کہ منصور اعجاز اور حسین حقانی کے درمیان موبائل کے اوپر اور بلیک بیری کے اوپر جو بات چیت ہوئی ہے، جس میں صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، ڈی جی، آئی ایس آئی تمام اس میں شامل ہوئے ہیں، اور اس نے ملک کو ایک عجیب و غریب صورتحال میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسی قوتیں جن کو پاکستان میں کوئی سیاسی طور پر پذیرائی شامل حاصل نہیں تھی، ان لوگوں نے بھی بڑے بڑے جلسے کرنے شروع کر دیے ہیں اور وہ بڑے مضبوط نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر پرویز مشرف، جس کے اوپر یہاں پر قتل کے کیس ہیں اور اس کو پتا ہے کہ وہ آتے یہاں پر گرفتار بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے بھی واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو میں تو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بہت بڑی کوئی سازش جو ہونے والی ہے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، جو جس کے بارے میں آج ان کا اجلاس وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، حکومت اپنے آپ کو بھرپور کوشش کر رہی ہے بچانے کی بھی کسی طریقے سے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں گرائی کی حد تک اندر چلی گئی ہے۔ پہلی دفعہ وزیر اعظم کو ایک بددھیانت انسان کہا گیا ہے، اور صدر کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ آئین کے جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں مطلب یہاں پر کی گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے حکومت جو ہے بہت زیادہ یہ لوگ پریشان ہیں۔ دوسری طرف سے جو حزب اختلاف جو ہے، جس میں نواز شریف گروپ وغیرہ، مسلم لیگ نون وغیرہ، یہ لوگ جو ہے یہ بھی اب ظاہر ہے کہ ان کو بھی اس چیز سے کافی ایک شہ مل گئی ہے، اور یہ بھی حکومت کے خلاف مہادرائی کرنے کے لیے وہ مختلف اقدامات سوچ رہے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹی میں ہلچل ہے، تمام کے اپنے پارلیمانی اجلاس ہو رہے ہیں، تمام کے اپنے جو ہے کابینہ کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو ملک گمبھیر صورتحال ہے، اس وقت یعنی اگر حکومت کوئی مشورہ لینا چاہے یا اس کو مشورہ دیا جائے، تو میرے خیال ہے ان کے لیے سب سے بہتر اس وقت یہی حل ہے کہ یہ عام انتخابات کا اعلان کر دیں۔ بے شک یہ اعلان تین مہینے، چار مہینے یا چھ مہینے بعد کا بھی ہو، لیکن کم از کم اعلان کرے تب، تاکہ تمام اس وقت جو بھی آگ لگی ہوئی ہے وہ ساری اس وقت ٹھنڈی ہو جائے، سب لوگ بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے بعد عوام کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا نیا جو ہے حکومت کا انتخاب کریں. لیکن اس میں جو کچھ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں مجھے بیرونی ہاتھ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی سازش نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو امریکہ ہے اس کو ہر حالت میں پاکستان میں اپنی حلیف حکومت چاہیے، اپنے یہاں پر نوکر چاہیے، کیونکہ ان کے بہت سارے مفادات افغانستان کی وجہ سے اور بھی خطے کے ممالک کی وجہ سے یہاں پر چونکہ محفوظ نہیں ہیں، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کے اپنے جو تحفظات ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کو بھی ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو کہ مکمل طور پہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتی رہے، اور جیسے وہ ان کو ڈکٹیٹ کراتے رہے ویسے وہ یہاں پر کام کرتی رہے.
جہاں ناظرین پاکستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا، جہاں گزشتہ کئی مہینوں سے خاص طور پر سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں حکومت کی پالیسیوں اور اس کی ناانصافیوں اور متعصبانہ اقدامات کے خلاف عوام کے مظاہرے جاری ہیں. دوسری طرف سعودی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں پرامن مظاہرین کو کچلنے کا سلسلہ بھی پوری قوت کے ساتھ جاری ہے. اس درمیان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے سعودی عرب میں پھانسی کی سزاؤں اور لوگوں کو ایزائیں دیے جانے کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
مختلف عرب ممالک میں اسلامی بیداری کی تحریک پھیلنے کے ساتھ ہی سعودی عرب کے شہریوں نے بھی ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے سیاسی اور معاشی اصلاحات کا مطالبہ شروع کر دیا ہے. سعودی عرب کے قطیف اور العوامیہ نامی شہروں میں عوامی تحریک مسلسل شدت پکڑتی جا رہی ہے اور سیکورٹی فورسز تحریک کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہیں. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے بھی سعودی عرب میں مخالفین کو دی جانے والی پھانسی کی سزاؤں اور قیدیوں کے ایزا رسانی کے واقعات میں اضافے پر تشویش ظاہر کی ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشن کے ترجمان رابرٹ کولویل نے پیر کے روز جنیوا میں جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشرقی علاقوں سمیت مختلف شہروں میں مخالفین کی سرکوبی کے علاوہ مخالفین کو دی جانے والی پھانسی کی سزائیں اور ایزا رسانی کے واقعات نے عالمی برادری کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ گرفتار شدگان سے اعتراف کرانے کے لیے تشدد سے کام لینا سعودی عرب میں ایک معمول بن گیا ہے جسے فوری طور پر بند ہونا چاہیے. سعودی عرب میں مظاہرین کے خلاف سیکورٹی فورس کے تشدد آمیز اقدامات کا یہ عالم ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے بھی شدید نکتہ چینی شروع کر دی ہے. صحافتی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق سعودی فوجیوں نے بدھ کے روز شہر قطیف میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر فائرنگ کر دی. مظاہرین سیاسی اصلاحات، آزادی اظہار خیال اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. سعودی عرب میں بڑی تعداد میں ایسے قیدی عرصے سے جیلوں میں بند ہیں جن پر اب تک فرد جرم عائد نہیں کی گئی ہے. سعودی عرب کی انتہائی رجت پسند حکومت مخالفین کی سرکوبی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے. سعودی عرب میں سن 2011 کے آغاز سے عوامی تحریک جاری ہے جسے حکومت نے بڑی بےرحمی کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی ہے. سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے 5 مارچ 2011 کو ہر طرح کے عوامی اجتماعات کو غیر قانونی قرار دے دیا اور سیکورٹی فورس کو اجازت دے دی کہ اس حکم کی عدولی کرنے والے ہر شہری کے خلاف جو مناسب سمجھے اقدام کرے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ مارچ 2011 سے اب تک صوبہ الشرقیہ سے 300 سے زائد افراد کو مظاہروں میں شرکت کے جرم میں گرفتار کیا جا چکا ہے. سعودی عرب کے سیاسی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ملک کی جیلوں میں 30,000 سے زائد افراد جن میں زیادہ تعداد سیاسی قیدیوں کی ہے آل سعود حکومت کی جیلوں میں بند ہیں. سیاسی قیدیوں میں بہت سے افراد صرف اس لیے گرفتار کیے گئے ہیں کہ ان پر حکومت مخالف سرگرمیوں میں حصہ لینے کا شبہ تھا. دوسری جانب مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ جسے آل سعود حکومت کی بقا ہر قیمت پر عزیز ہے اس شاہی حکومت کو عوامی تحریک سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ علاقے میں اس کے مفادات کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو.
ناظرین، امریکہ کی زیر سرکردگی عالمی استکبار اور اسی طرح عالمی سینزم کے ایجنٹوں نے گزشتہ بدھ کو تہران میں ایک بار پھر ایک ایٹمی سائنسداں جناب مصطفیٰ احمدی روشن کو شہید کر دیا۔ امریکہ اور صہیونی حکومت اپنے زوم میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کر کے ایران کے ایٹمی پروگرام کو جو خالصتاً پرامن مقاصد کے لیے ہے روک سکیں گے، لیکن جس طرح سے اس گھناؤنی سازش کے بعد خود شہید احمدی روشن کے گھر والوں اور ملت ایران نے اپنے عزم کا اعلان کیا ہے، اس سے یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے بزدلانہ اقدامات سے ایران کی ترقی اور پیش رفت کو نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن بہرحال جو بات اس مرحلے پر سب کے سامنے ثابت ہو چکی ہے، کھل کر آ گئی ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر طرح کے گھناؤنے اقدامات کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات سے وہ کیا حاصل کر سکیں گے اور کیا ایران کی ترقی و پیش رفت اور خاص طور پر ایٹمی شعبوں میں ایران کی ترقی اور سربلندی کو وہ روک سکیں گے، یہ اور اس کے جیسے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کی معروف سیاسی جماعت مؤتلفہ اسلامی کے مرکزی رہنما جناب حمید رضا ترقی صاحب کو۔ ترقی صاحب، السلام علیکم۔
خدمت شما و
میں بھی آپ کے سامعین اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور عربین حضرت سید الشہداء کے مناسبت سے۔
سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ حقیقی مقصد کیا تھا اس دہشت گردانہ واقعے کے پیچھے؟
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغربی ممالک اور اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ایران پر سیاسی دباؤ ڈال کر اقتصادی پابندیوں کا دباؤ ڈال کر نیز مختلف طرح کے دشمنانہ اقدامات سے ایران کو اس کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آخری حربہ یہ اپنایا ہے کہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنائیں اور ایران کے ایٹمی پروگرام کو کمزور کر دیں یا ایران کو ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے پر مجبور کریں۔ دشمنوں کا دوسرا ہدف یہ ہے کہ ایران کو جو ہے وہ اسٹریٹجک سیکیورٹی کے حلقے میں آنے سے روکیں، جو کہ 20% یورینیم کی 20% افزودگی سے حاصل ہوتی ہے یہ پوزیشن، اور ہماری فوردو ایٹمی سائٹ میں جو ہے وہ یہ سہولتیں موجود ہیں۔ لہذا دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ ایرانی سائنسدانوں کی ٹارگیٹ کلنگ کر کے ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے سے روکے۔
بہت شکریہ، ہماری گفتگو آپ سے جاری رہے گی۔ اس وقت چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر ارشی خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر ارشی خان صاحب، آپ دیکھیں کہ جو گزشتہ روز ایران کے ایٹمی سائنسداں جناب مصطفیٰ احمدی روشن صاحب کو دہشت گردی کے واقعے میں شہید کیا گیا ہے، اگر اس سے پہلے کہ ہم واقعات کا جائزہ لیں تو اس واقعے سے دو روز قبل اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا تھا کہ ایران کے خلاف جو پابندیاں ہیں وہ تو ناکام ہو چکی ہیں، اب ہمیں ایران کے دانشوروں، سائنسدانوں اور اس طرح کی شخصیات کو قتل کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے خود امریکی کانگریس کی جو سلامتی کی کمیٹی ہے اس نے باقاعدہ اس کام کے لیے بجٹ مخصوص کرنے کے لیے کہا، اور یہ واضح اور واشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ ایران کو ہم ناکابندیوں اور پابندیوں سے نہیں روک سکتے اور اس کی ترقی کی راہ میں ہم رکاوٹیں حائل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان کے دانشوروں کو، ان کے سائنسدانوں کو اور حتیٰ ان کے کمانڈروں کو قتل کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں انہوں نے نام تک لیا تھا۔ تو اس طرح کے کھلے عام دہشت گردانہ بیانات دے کر اور دہشت گردی کے منصوبے پر عملی جامہ پہنا کر امریکہ اور اسرائیل کس طرح سے عالمی برادری کے سامنے منہ دکھا سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں؟
بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ایران نے اس دہشت گردی کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے خاص کر کے اسرائیل کو اکیوز کیا ہے اور موساد کو اکیوز کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مجاہدین خلق ہیں ان کو اکیوز کیا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ کورٹ ایکشن پروگرام جو امریکہ کا سی آئی اے چلا رہا ہے، سیمر ہرش نے لکھا تھا نیو یارکر میں، میرے خیال سے 2008 میں لکھا تھا، جولائی 2008 میں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بش ایڈمنسٹریشن نے 2007 سے ہی کورٹ ایکشن پروگرام کو کافی ایکسپینڈ کیا ہے وہاں پہ ایران میں، اور اس طرح کی واردات کرنے کے لیے، اور یہ پانچواں اٹیک تھا، چوتھی کلنگ ہے سائنٹسٹ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک درجن سے بھی زیادہ لوگ جس میں انجینئر اور اکیڈمیشن اور سائنٹسٹ شامل ہیں ان کو ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اسی نومبر 2011 میں دو جگہ پہ بسفوٹ ہوا، بم پھٹے، ایک تو آپ کے ملٹری انسٹالیشن تھا وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب کی شہادت ہوئی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اصفہان میں نیوکلیئر فیسلٹی ہے وہاں پہ بھی تھوڑا سا اس کو افیکٹ ہوا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ سائبر وارفیئر جو ہے چل رہا ہے، جس کو بولتے ہیں اسٹکس نیٹ، جو کمپیوٹر وائرس تھا اس سے ایران کے ریسرچ پروگرام کو افیکٹ کرنے کی کوشش گئی، یہ تمام چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اور خاص کر کے یہ جو کلنگ ہوئی ہے جس میں نہ کہ صرف 32 سال کی عمر کے سائنٹسٹ کو مار دیا گیا بلکہ ان کے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ بھی مارے گئے، اور وہاں پہ ایک جو آج صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ بھی شاید مار دیے گئے، تو تین لوگوں کی موت ہوئی اور پوری فیملی ڈسٹرب ہوئی، اور یہ میرے خیال سے یہ فرسٹ ٹائم اس طرح سے ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک کنٹری جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بالکل آزاد رکھنا چاہتا ہے خاص کر کے اپنے خطے میں اپنے ایریے میں، اور اس کنٹری کے خلاف اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کیا جا رہا ہے، اور اس کی تمام وضاحت مل چکی ہیں جی. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسٹکس نیٹ جو کمپیوٹر وائرس تھا اس کا جو کام ہوا ہے میری اسٹڈی کے حساب سے وہ اسرائیل میں ہوا امریکن کوآپریشن کے بعد، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو موساد ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں اور خاص کر کے بوبی ٹریپ میں اور لیٹر بامبس میں اور پوائزن گیس میں اور اس طرح جو میگنیٹک بامب انہوں نے لگا کر کے جس طرح سے قتل کیا، اس طرح کی تمام چیزوں میں موساد کافی ایکٹیو ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیل نے اس کو نگیٹ نہیں کیا ہے بلکہ اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے، حالانکہ امریکہ نے اس پہ کہا کہ بھائی مجھے افسوس ہے، لیکن ایران نے اسرائیل نے کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کی ہے، یہ کھلم کھلا ایک اسٹیٹ ٹیررزم کا کیس ہے، اور ایران نے آلریڈی دو روز پہلے جس دن کلنگ ہوئی ہے سیکورٹی کونسل میں یہ درخواست دی ہے کہ بھائی اس پہ آپ ایمرجنسی میٹنگ بلائیں، اس کو کنڈیم کریں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 11 تاریخ کو سیکورٹی کونسل میں جو چار لوگ ہیں آپ کے رشیا اور چائنا چھوڑ کر کے تین پرماننٹ ممبر پلس جرمنی، انہوں نے جو وہاں پہ فودرو میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں نیوکلیئر انریچمنٹ کے اس پہ بلکہ ڈسکشن کیا، بلکہ جبکہ یہ صحیح ہے کہ جو فودرو میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اس کی پوری طرح سے خبر آئی اے یہ کو دے دی گئی ہے، آئی اے اس بات کو جانتا ہے، اور یہ جو نیوکلیئر انریچمنٹ ہے نیچرلی یہ ویپنز کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پروڈیوس کر رہا ہے مٹیریل کو جو نیوکلیئر ریئیکٹر کو چاہیے، جس کا خصوصی جو پروگرام ہے وہ صرف دو ہے میری اسٹڈی کے حساب سے اور تمام بیانات کے حساب سے، جو فرسٹ پرپس ہے انرجی توانائی کو لانا اور دوسرا ہے میڈیکل پرپس، لیکن اس طرح کی کاروائی سے جس طرح سے یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں خاص کر کے سائنسدانوں کو ٹیچنگ سیکشن کو، اور یہ نیوٹرلائز کرنے کی پوری خواہش ہے، پوری جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سائنٹسٹ ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے ترقی کے راستے ان کو دور رکھا جائے۔
ڈاکٹر صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، آپ موجود رہیے گا اسٹوڈیو میں۔ ترقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ناپاک اور گھناؤنے اقدامات کے ذریعے ایران کی مختلف شعبوں اور خاص طور پر ایٹمی میدان میں ترقی و پیش رفت کو کس حد تک روکا جا سکے گا؟
ایسی کوئی بات نہیں ہے. ملت ایران اور ہماری بزرگ قوم, اس نے اپنے اہداف معین کر لیے ہیں اور وہ اپنے اہداف کی طرف گامزن ہے, اور اس کا ایک ہدف پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر کے اپنے ملک کو ترقی دلانا ہے, اور ہماری قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ خود اپنے وسائل و ذرائع پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور کسی سے وابستہ نہ رہے. بنابراین ہم اگر اس سلسلے میں پسپائی اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے اپنے اہداف سے دستبردار ہونے کے معنی میں ہے, اور ملت ایران ہرگز یہ کبھی نہیں کرے گی. ہم اپنے پرامن ایٹمی پروگرام کے ذریعے بجلی کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہیں, میڈیکل ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہیں, اور زراعت میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ IAEA نے ان تمام پرامن مقاصد میں ہم سے کوئی تعاون نہیں کیا ہے, اور ہم نے یہ سارے کام اپنے بل بوتے پر کیے ہیں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عالمی ادارے اپنے ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں کسی طرح کی جو ہے وہ ہمیں مدد نہیں دے رہے ہیں, تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کی امداد کے منتظر نہیں رہ سکتے, اور ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا, اور ہم یہی کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے جو بھی پالیسیاں اپنائی جائیں گی, چاہے وہ ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کرے یا وہ ہم پر پابندیاں لگائے, تو ہم اپنے ہدف سے ہرگز دست بردار نہیں ہوں گے. اور جب تک ہم پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی میں بھرپور ترقی نہیں کر لیں گے, ہم اپنے ہدف جاری رکھیں گے, اپنی راہ جاری رکھیں گے, اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی جد و جہد کرتے رہیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, IAEA نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے.
ڈاکٹر ارشد صاحب, آپ دیکھیں کہ اس طرح کی کھلی دہشت گردی اور کھلی دہشت گردانہ کاروائی کے سلسلے میں یا اس کے مقابلے میں مغربی ممالک نے مکمل خاموشی اختیار کی, اور انسانی حقوق کے جو نام نہاد ادارے ہیں انہوں نے بھی مذمت کرنے کی زحمت تک گوارا نہ کی. اس معنی خیز خاموشی پر آپ کا کیا تبصرہ؟
دیکھیں, یہ جو خاموشی ہے یہ ایک میں کیا کہوں کہ یہ ایک بہت نئی سی چیز ہے. پورے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ بالکل آربیٹری وے میں, بالکل آتھوریٹیرین وے میں ایک گونس اور بریگینڈ کی طرح ایک پاورفل کنٹری ایکٹ کر رہے ہیں, اور وہ کنٹری جن سے کچھ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ صحیح اسٹینڈ لیں گے, خاص کر کے یورپین یونین, ان کا بھی جو اسٹینڈ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے ساتھ بالکل غلامانہ ہو رہا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو خاموشی ہے یہ رونمائی کرتی ہے, شو کرتی ہے ایکسٹریملی پرورٹڈ سچویشن اینڈ اسٹیٹس آف انٹرنیشنل پولیٹیکل مورالٹی. کوئی پولیٹیکل مورالٹی کا لیول ان کے پاس نہیں رہ گیا. کوئی بھی کنٹری اگر ایران سے اگر بالکل نیوٹرل وے میں اگر ایران کو دیکھتا ہے اور تمام ڈیولپمنٹس کو دیکھتا ہے کہ ایران کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے یہ پیش آ رہے ہیں, تو بالکل ظاہر ہوگا کہ جو انٹرنیشنل پولیٹیکل مورالٹی ہے, خاص کر کے لبرل آئیڈیولوجی میں جو وہ لے سکتے ہیں, اس لیول پہ بھی وہ کھڑے نہیں اتر رہے ہیں. اگر ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے, ایک ججمنٹ آتا ہے امریکن CIA ایجنٹ کو پھانسی دینے کے لیے جو منڈے کو آیا, جس کا نام عامر ہے اور جو امریکن میرین ہے, تو اس کے خلاف پورا باویلا مچا پورے امریکہ میں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سائنٹسٹ جو کہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, جو کمبیٹنٹ نہیں ہیں, جو ملٹری مین نہیں ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سائنٹسٹ ہیں, ایجوکیشن ہے, ٹیچنگ, میں بھی ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں, اس طرح کے لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, سیویلین ٹارگٹ جو کیے جا رہے ہیں، اس سے ان کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے کہ یہ بالکل کیا کہا جائے کہ بےمانی پہ اور جھوٹ پہ اور فیبریکیشن پہ اور ڈسیپشن پہ بالکل اترے ہوئے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پورا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ایک فیک ایک فالس ہوڈ کو کریٹ کیا، خاص کر کے ایران سے ریلیٹڈ، آپ نے دیکھا کہ پہلے تو ایران کو انہوں نے کافی چیز کیا ٹیررزم سے ریلیٹڈ، القاعدہ سے ریلیٹڈ، اس پہ بھی وہ نہیں چل پائے، تو پھر جب یہ نیوکلیئر پروگرام پہ آئے، نیوکلیئر پروگرام میں ٹوٹل جو ان کا جو فریم ورک ہے یہ ٹوٹل فالس ہے، اور اس فالس فریم ورک کے تحت انہوں نے تمام چیزیں بالکل غیر منصفانہ اور غیر ذمہ داری سے نبھایا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یورپین یونین کو بھی انوالو کیا، رشیا کو بھی پریشرائز کیا، چائنا کو بھی کسی طرح سے پرسویٹ کر رہے ہیں۔ یورپین یونین جس کے بارے میں کہا جاتا تھا بھائی کہ ہیومن رائٹس کے لیے اور بزنس کے لیے اور کافی پازیٹو فورس ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یورپین یونین نے بھی جو ہے بالکل ایران کے معاملے میں بہت ہی زیادہ بائس پریجوڈسٹ اور ہائیلی پارشل رول یہ اپنا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی افسوس کا موقع ہے، نہ کہ صرف مسلم ورلڈ کے لیے بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے، تمام انالسٹ کے لیے، تمام انٹلیکچوئلس کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو انصاف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، ہیومن رائٹس کے ساتھ، سوورنٹی کے ساتھ، فریڈم کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔
بہت شکریہ۔
اور میں یہ کہوں گا یہاں پہ کہ جو ایران کے پریسیڈنٹ نے ابھی جو وزٹ کیا، آپ کے پورے لیٹین امریکہ میں چار اسٹیٹ میں گئے، ایکویڈور میں گئے، نکاراگوا میں گئے، کیوبا میں گئے اور وینزویلا میں گئے، تو وہاں پہ تمام پوری طرح سے ایران نے اس بات کو سولیڈریٹی اور یونٹی کے نام پہ اس بات کو پوری دنیا کو دکھایا ہے، اور اس کے سے میں بھی قائل ہوں، کافی لوگ قائل ہوں گے کہ ایران کا جو ایشو ہے وہ بیسیکلی وہ ایک مسلم ایشو نہیں ہے، اور جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ ایک انڈیپینڈنس آف فریڈم اور سوورنٹی کا ایشو ہے۔
بہت شکریہ،
اور اسی لیے ایران اس پہ۔
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، وقت ہمارا چونکہ کم ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ نوازش، آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد خان صاحب۔ ترقی صاحب، بعض خبریں یہ ہیں کہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے نام آئی اے ای اے نے اسرائیل یا موساد کے حوالے کیے، اور اس طرح سے ان کو ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنانے میں مدد ملی۔ تو اب اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر آئی اے ای اے کے ساتھ ایران کے تعاون کا مستقبل کیا ہوگا؟
نکتے مہم
بسیار بہت اچھی بات آپ نے کہی اور سوال پوچھا۔ ہم ان تمام واقعات میں جو ہے صہیونی حکومت اور اس کی بدنام زمانہ جاسوس ایجنسی موساد کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور شہید علی محمدی کی شہادت کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ صہیونی حکومت کے موساد نے بہت سے ایجنٹوں کو خریدا ہے، انہیں کردستان میں جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کو ضروری ہتھیار اور جنگی ساز و سامان بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس مسئلے کو بنیادی طور سے اس کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
یکی از عوامل نماینده اسرائیل،
جب ایک اسرائیل کے نمائندے نے سیزامی تنظیم میں، جب ڈاکٹر شہریاری جس میں کام کرتے تھے، اور وہ جو ہے وہ آئی اے ای اے کے ذریعے جو ہے وہ ایران آئے، اور آئی اے ای اے کے انسپیکٹر نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کی لسٹ حاصل کی اور ان کا پتہ لگایا، تو آئی اے ای اے نے یہ ساری لسٹ جو ہے وہ موساد کو دے دی۔ اسی کے بعد سے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کی کو شہید کرنے، ان کی ٹارگیٹ کلنگ کا پروگرام شروع ہوا، اور آئی اے ای اے میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے پٹھووں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ایران کے سائنسدانوں کے نام دینے میں، اور آئی اے ای اے نے جو ایران کی یہ خفیہ معلومات موساد کو دی ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی دہشت گردی کے اقدامات ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے. لہٰذا ایران کو چاہیے کہ وہ آئی اے ای اے کے ساتھ اپنے تعاون پر نظر ثانی کرے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ہم انٹیلیجنس لیول پہ ٹٹ فار ٹیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس میدان میں اتریں گے. اور جن لوگوں نے ہمارے سائنسدانوں کو قتل کیا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، انہیں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے. اور اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر آمادہ ہے. بنابراین ہم اس مرحلے میں اترنے میں مجبور ہو چکے ہیں، ہم کو دشمن نے مجبور کر دیا ہے. اور ہماری قوم یہ تاکید کر رہی ہے کہ ہم قصاص کی کاروائیاں بھی کریں اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں اور قصاص لیں. چونکہ انٹرنیشنل قوانین کی اتباع اور بین الاقوامی حقوق کی پابندی کرنا صرف ایران ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو پابندی کریں اور دوسرا کوئی پابندی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہم کیا کریں، ہم کو بھی تو کوئی نہ کوئی پالیسی اپنانی ہوگی اور ہم انشاءاللہ یہ پالیسی اپنائیں گے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی امیدوار یہ اعلان کرتا ہے کہ بڑے شرمناک طریقے سے یہ اعلان کرتا ہے کہ ایران کے سائنسدان کی ٹارگٹ کلنگ ایک بہت اچھا اقدام ہے، تو یہ ہمیں صاف ظاہر ہو جاتی ہے یہ بات کہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اور ہم مجبور ہیں کہ ہم سخت اقدام کریں.
معزز مہمانوں کی گفتگو سنی. یقینی طور پر دہشت گردی اس وقت جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے اس کی سرپرستی امریکہ اور اسرائیل ہی کر رہے ہیں، اور دنیا اس کا جواب بہرحال آج نہیں تو کل دے کر رہی ہے. اگلے پروگرام کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.